أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. سامعین محترم، اللہ تعالی اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں اور پوری امت کو جو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے ان کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، بے شک وہ اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بہت اپنے دور کے اونچے خاندان میں پیدا ہوئے، وہ خاندان کہ جن کے ایک حصے نے اس وقت بادشاہت اور ملک کا انتظام اور انصرام سنبھالا ہوا تھا، اور مذہبی پیشوائی اس دور کے عقیدے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور ان کے باپ کے پاس تھے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ دنیا کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے بڑے اونچے خاندان میں پیدا ہوتے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی معرفت اور توحید کی سمجھ عطا فرمائی، ان کو اللہ نے رسالت اور نبوت کا تاج پہنایا، اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھلائی اور اچھائی دے دی تھی جب قوم شرک اور بت پرستی، ستارہ پرستی کی ظلمتوں میں بھٹک رہے تھے، تو ہم نے اس سے پہلے ہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو رشد اور ہدایت عطا فرما دی۔ اللہ نے اپنے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو نبوت اور رسالت عطا فرما کر ان کو ایسی دلیلیں سکھا دیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ایسا طریقہ گفتگو، ایسا سمجھانے کا انداز کہ سامنے والے کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ، بالکل لاجواب ہو جائے۔ ایسے ایسے دلائل اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو توحید کے، ایمان کے، اللہ کی معرفت کے ایسے سکھائے کہ سامنے والا یا تو ہٹ درم ہو اور یا غرور اور کبر میں اپنی قوت کے بل بوتے پہ ان کو دبانا چاہتا ہو۔ ایسے دلائل ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے عملاً پیش کر دیے، جس کو پریکٹیکل کہتے ہیں، کہ ہر شخص اگر اس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہو اور اس کو تھوڑ بہت سمجھ ہو تو وہ ضرور غور کرے۔ آئیے دیکھیں کہ اس شخص نے، جس کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا اور ہمیں حکم دیا کہ تم ابراہیم کا ذکر بھی کرو، ان کی سیرت بیان کرو اور ان کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ، ان کا دین حنیف اور ان کی ملت یہ تمہارے لیے بہترین ہے، اسی کی پیروی کرو۔ آئیے دیکھیں کہ انہوں نے یہ دعوت، اللہ کے دین کی دعوت، توحید کی دعوت، کیسے معاشرے میں، کیسے گھر میں، کیسے خاندان میں آگے پہنچائی اور کیسے انداز سے پہنچائی۔ سب سے پہلے وہ دعوت کا آغاز اپنے گھر سے ہی کرتے ہیں، اور بھائیو کوئی سچا آدمی جو اپنی بات میں سچا ہو، اپنی دعوت میں سچا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنی ذات اور پھر اپنا خاندان، اپنا گھر، اپنے گھر کی چار دیواری، اس میں سب سے پہلے نظر دوڑائے اور پھر پوری قوم کو خطاب کرے۔ اللہ نے یہی حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے سب سے قریبی خاندان اور رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ آج بھی اگر کسی نے پرکھنا ہو کہ کوئی آدمی اپنی دعوت میں سچا ہے، لوگوں کو نیکی کا راہ دکھا رہا ہے، تو ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی اپنی زندگی کیسی ہے، اس کا اپنا کردار کیسا ہے، کیا یہ دعوت اپنے گھر اور اپنے خاندان میں یہ پھیلا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ باہر تو روشنی اور نور تقسیم کر رہا ہو اور خود وہ اندھیرے میں ہو اور اس کا خاندان اور اس کے گھر والے اندھیرے میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے ابتدا کرتے ہیں، سب سے پہلے اس شخص کو کہ جو اس قوم کا مذہبی پیشوا تھا، اپنا باپ جس کا نام قرآن نے آزر کہا ہے۔ قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر بتایا ہے، اور آپ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن کا بیان غلط نہیں ہو سکتا۔ تورات کی روایات، انجیل کی روایات یا تاریخی روایات، ان کا مقابلہ قرآن مجید کی صداقت اور قرآن مجید کی یقینیت اور قطعیت کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ تاریخی روایات میں غلطی ہو، تورات اور انجیل میں کوئی تحریف ہو، لیکن یہ کوئی صاحب ایمان نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید نے کسی چیز کو غلط بیان کیا۔ تو قرآن میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر کہا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آزر باپ کو مخاطب کیا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، جگہ جگہ پہ اللہ عز وجلال نے ان کے باپ کا تذکرہ کیا کہ وہ شرک پر تھا، گمراہ تھا، مشرکین میں سے تھا، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ یہ ایسا گھر تھا کہ جہاں بتوں کی پوجا ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ بت گھر بھی تھے، بنا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں، دیکھیں یہ چیز ہمیں دوسرے کو دعوت کا انداز بھی بتاتی ہے کہ کسی کو آپ نے نیکی کی دعوت دینی ہے تو اس کو مخاطب کیسے کریں، آپ انداز کیسے اختیار کریں۔ بار بار کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یا اباتی، اے میرے ابا جان، بار بار یہ نہیں کہا کہ اے کافر، اے مشرک، نہیں، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، مجھے اللہ نے وہ علم عطا کیا جو تیرے پاس نہیں ہے، فتبعنی، مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ باپ کا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن فتبعنی اہدک صراطا سویا، میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھے راستے پہ لے کر چلوں گا۔ اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ آپ اس لفظ پہ غور کریں، کیا دنیا میں کبھی کوئی شیطان کی عبادت بھی کرتا ہے؟ کون شخص ہے کہ جو کہے کہ میں شیطان کو سجدہ کروں گا، شیطان کا حکم مانوں گا؟ آپ مشرکین مکہ کا انداز دیکھیں، کیا مشرکین مکہ وہ کوئی شیطان کو سجدہ کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم شیطان کی پوجا کریں گے اور ہمارا معبود شیطان ہے؟ ایسا نہیں تھا۔ ابراہیم کا باپ بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میرا معبود اور میرا رب شیطان ہے، ابلیس ہے، اور میں اس کے لیے نماز پڑھوں، اس کو سجدہ کروں، آپ غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا، حالانکہ وہ ستارے کی پوجا کرتے یا اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر اپنے رب اور خدا بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے، شیطان کو سجدہ نہیں کرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم شیطان کی عبادت کرتے ہو، لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ اس سے ہمیں ایک بات کی سمجھ آئی، کیا؟ کہ جس کا حکم مانے عبادت اس کی ہوتی ہے، شیطان کا حکم مان کر جب بتوں کو سجدہ کیا اور آگ کو سجدہ کیا تو اتباع کس کی؟ شیطان کی۔ اور سجدہ کسے کیا؟ بتوں کو سجدہ کیا اور ستارے کو سجدہ کیا۔ شیطان کی اطاعت میں اور اتباع میں ستارے کو معبود بنایا تو ستارہ بھی معبود بنا، اور جس کے حکم سے اس کو معبود بنایا تھا وہ بھی معبود بنا، اس لیے کہ اس کی بات مان لی تھی، اس کی اطاعت کی تھی۔ تو پتہ چلا کہ جس کی مطلق اطاعت کی جائے اس کی بھی انسان عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے۔ ہم کن کی اطاعت کرتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیوں مانتے ہیں؟ کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کا حکم بھی مان لو۔ تو کسی کی اطاعت اور تابع داری، اتباع، وہ مطلق اللہ کے حکم کے بغیر یہ ایسے ہے کہ جیسے اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ شاید یہاں میں آپ کو یہ بھی سمجھاتا چلوں کہ یہودی اور عیسائی اپنے علماء کی عبادت اس طرح نہیں کرتے تھے کہ ان سے مانگتے ہوں، جھولیاں ان کے سامنے پھیلاتے ہوں، لیکن اپنے علماء کی ہر بات کو وہ مان لیتے تھے۔ جس کو حلال کہتے اس کو حلال کہہ دیتے تھے، جس کو ان کے علماء حرام کہیں اس کو حرام کہہ دیتے تھے، اگرچہ اللہ کے حکم کے الٹ کیوں نہ ہو۔ تو یہ ان کی عبادت تھی، اور ان کو الہ بنایا۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو رب بنا لیا۔ کیسے رب بنایا؟ کہ ان کی تقلید کی، ان کی اتباع کی، ایسی اتباع کہ جو ان کے تورات اور انجیل کے خلاف بھی ہوتی تھی، لیکن آنکھیں بند کر کے اپنے مولوی اور پیروں کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ اس کو اللہ عز وجل نے شرک قرار دیا، اور اس کو اتخذوا اربابا، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کرو۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس کے پیچھے چل کر یہ بتوں کو سجدے نہ کرو، بت نہ بناؤ، اور یہ صورتیں اور مورتیں بنا کر لوگوں میں فوقت نہ کرو۔ شیطان تو اللہ کا رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ اللہ کی طرف سے تجھے عذاب نہ پہنچائے، میں اس سے ڈر رہا ہوں۔ اے میرے ابا جان، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ رویہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، اور باپ کی طرف سے کیا ہے؟ بڑا سخت انداز۔ بعض اسرائیلی روایات میں ابراہیم علیہ السلام کی نرمی اور حکمت اور باپ کی شدت، اس کا سبب کیا؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے، باپ نے رب بنانے کی فیکٹری لگائی ہوئی تھی، بتوں کو بناتے اور مختلف شکلوں میں وہ بناتے اور بازار میں لا کر اس کو فروخت کر دیتے۔ ایک بڑا سمجھدار عمر رسیدہ، وہ بھی رب خریدنے آ گیا۔ یہ مشرق کی پتہ نہیں عقل نہیں ہوتی، اگر تھوڑا سا سوچیں کہ جو فیکٹری رب بنائے اور جو انسان رب بنائے، اور پھر اس کو بنا کر اس کو سجدہ کرے، اپنی اس کو حاجت روا سمجھے، آپ کیا اس کو جانوروں سے بھی بدتر نہیں سمجھیں گے؟ اس بندے نے سوچا ہی نہیں. مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا. ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ اپنے بھائی کے پاس دکان پہ تھے، ایک بابا جی بڑی عمر والے رب خریدنے آگے، بڑا خوبصورت انہوں نے رب پسند کیا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بزرگ سے کہا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے جی میری عمر تو 80 سال ہے، میری عمر 80 سال ہے. تو کہنے لگے یہ جو رب جس کو آپ خرید رہے ہیں اس کی عمر ابھی 2 دن ہے، یہ کل ہی فیکٹری سے تیار ہو کر آیا. تو آپ سوچتے نہیں، آپ کی عمر 80 سال اور جس رب کو تو نے پوجنا ہے اس کی عمر ابھی 2 دن. اس نے وہاں چھوڑا اور بھاگ گیا. بھائیوں نے آ کر اپنے باپ کو بتایا کہ یہ ابراہیم تو ہماری ساری مارکیٹ بھی خراب کر رہا ہے، لوگوں کے ذہن بھی خراب کر رہا ہے. تو باپ کو بڑا غصہ آیا، اس غصے میں لال پیلا ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام پیار سے دعوت دے رہے اور وہ غصے سے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو میرے معبودوں سے بیزار ہے، لوگوں کو متنفر کر رہا ہے اور خود اس سے بھاگ رہا ہے، اگر تو اس سے باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا. واہجرنی ملیا، اور میرے گھر سے نکل جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی آگے سے کوئی گستاخی نہیں کی، کہا سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو. سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیہ، میرا پروردگار بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا مشفق ہے، میں اس سے تیری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا. گھر سے نکلنا پڑا. بھائیو، اگر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا سمجھا ہے تو پھر اگر حق کے لیے، نیکی کے لیے ہمیں دکان سے دور ہونا پڑے، جائیداد سے ہاتھ دھونے پڑیں اور گھر سے ہجرت کرنی پڑے، تو بڑے خوش ہو کر اس کو قبول کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا انی مہاجر الی ربی، کہ چلو میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں. اپنے گھر میں بھی دعوت دی اور پھر قوم سے واسطہ پڑ گیا. کچھ قوم ستاروں کی پوجا کر رہے. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب ان کو پریکٹیکل طور پر کیسے سمجھائیں کہ یہ چاند اور ستارے اللہ کی مخلوق ہیں، یہ تو اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کے اندر کیا ہے، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ لیکن سوچتے رہے کہ طریقہ کیا اختیار کریں. آخر قوم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، شام کا وقت ہے، ستارہ نکلا، دیکھا تو اپنی قوم کو کہنے لگے کہ یہ بڑی بلندی پہ بڑا خوبصورت چمک رہا ہے، یہ رب ہو، یہ میرا پروردگار. قوم ٹھٹک کر رہ گئی کہ جس کو گھر سے نکالا ہوا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے، یہ اچانک یہ کہہ دے کہ ہاذا ربی، یہ ستارہ میرا پروردگار. وہ سارا جمکٹا اکٹھا ہو گیا، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ ابراہیم کیا کہہ رہا ہے. تو جب وہ ستارہ نیچے گیا، غروب ہوا، تو کہنے لگے فلما افلا قال لا احب الافلین، کہنے لگے یہ کیسا رب ہے، جب چمک رہا تھا تو چلو اس سے کوئی کچھ مانگے، لیکن اب یہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، اس کے اندر تغیر آ گیا، تبدیلی آ گئی، اب کس سے مانگیں؟ لا احب الافلین، میں ایسے الہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، ان سے پیار ہی نہیں رکھتا جو غروب ہو جانے والے ہیں۔ یہ کیسا مشکل کشا کہ کبھی زندہ اور کبھی مردہ، زندہ ہو تو وہ جسم کو ہاتھ نہ لگانے دے اور جب مر جائے تو پھر خود اس کو غسل دیں، خود اس کو کفن پہنائیں، خود اس کو اٹھا کر یہ قبر میں دفن کریں، اور دفن کرنے کے بعد پھر وہ مشکل کشا بن۔ کوئی عقل، کوئی سوچ؟ کہنے لگے لا احب الافلین، کہ جو غروب ہو جائے اس سے میں محبت نہیں کرتا۔ ستارہ غروب ہوا ہے تو چاند نکلا، کہنے لگے چلو یہ اس سے بڑا ہے، اس کی روشنی بڑی ہے، ہاذا ربی۔ قوم پھر کہنے لگی کہ یہ پہلے اللہ کو معبود مانتا ہے، اب یہ کہتا ہے چاند اس سے زیادہ روشنی والا ہے، چلو چاند کو ہی رب بنا لے، بڑے ہوشیار ہیں، اب چاند بھی جا رہا ہے۔ جب چاند غروب ہوا تو کہنے لگے نہیں، یہ بھی رب نہیں ہو سکتا، سوچو غور کرو، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ لئن لم یہدنی ربی لأکونن، اگر مجھے اللہ نے بالکل صحیح رب کی پہچان نہ کروائی کہ رب کون ہے، تو میں گمراہوں سے ہو جاؤں گا۔ ابھی چاند کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی رب بننے کے قابل نہیں۔ دن نکلا، فلما را الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، کہنے لگے چلو اگر آسمان پہ چمکنے والے سیاروں کو ہی رب ماننا ہے تو ستارہ بھی چھوٹا تھا، چاند بھی چھوٹا تھا، دونوں غائب ہو گئے، چلو یہ ان سے زیادہ بڑا ہے، اس کی چمک دھمک بھی زیادہ ہے، یہ بڑا ہے، ھذا ربی۔ فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا تو پھر کیا کہتے ہیں، مقصد ان کا کیا تھا، انداز تھا، کہتے ہیں یا قوم انی بری مما تشرکون، اے میری قوم تم سارے اکٹھے ہو گئے ہو تو سن لو، تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ستارہ نکلا غروب ہوا، چاند نکلا غروب ہوا، سورج نکلا غروب ہوا، یاد رکھو انی بری مما تشرکون، جو بھی تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں، ایسی چیزوں کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں کس کو رب مانتا ہوں، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، یہ سورج اور چاند کو چڑھاتا ہے اور پھر اس کو غروب کر دیتا ہے، جو ان کا رب ہے میں اس کو اپنا رب مانتا ہوں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، کہ تم چاند اور سورج کو سجدہ کرتے ہو، اس کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ وحاجہ قومہ، قوم نے بحث مباحثہ کرنے کی کوشش کی۔ اب دیکھیں بھائیو، دلیل تو بالکل واضح تھی، ابراہیم علیہ السلام کا انداز بھی بڑا واضح تھا، لیکن جھگڑنے والے جب حق درمی پہ آ جائیں اور بے عقل ہو کر وہ ایسی چیزوں کو مشکل کشا بنا لیں، ان کو اپنا معبود بنا لیں اور ان کے سامنے یہ سجدہ ریز ہو جائیں، ان سے مانگیں، تو پھر اس کا کیا علاج ہوتا ہے؟ وہ جھگڑنے لگ گئے ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون باللہ، تم مجھے ان سے ڈراتے ہو جن کو تم نے معبود بنا، عارضی چیزیں، ان میں کوئی ثبات نہیں ہے، مجھے ان سے ڈراتے ہو، اور افسوس ہے کہ اللہ مالک الملک سے تم نہیں ڈرتے ہو، اس سے ڈرنا چاہیے تھا، اس سے تم ڈرتے نہیں، اور مجھے ان ستاروں سے اور ان پتھروں سے مجھے ڈراتے ہو۔ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو عجیب انداز دیا۔ اس دور میں بھی، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے، ان کے وقت سے لوگوں نے نیک لوگوں کے مجسمے بنا کر ان کی پوجا شروع کی تھی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ شیطان بڑے طریقے سے انسان کو پھنساتا ہے. پہلے تو یہ سمجھا, لوگوں کو سمجھایا کہ یہ جو بڑے نیک لوگ تھے ان کی مجسمے بنا کر رکھ لو تاکہ جب ان کو دیکھا کرو گے تو پھر تمہیں اللہ یاد آ جائے گا, تو اللہ کی عبادت کر لیا کرو گے. ان کی شکلیں صرف یاد دہانی کے لیے رکھ لو. وہ قوم تو گزر گئی, بعد والے آئے. شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ بڑے نیک لوگ تھے, تم ان کے سامنے اپنی حاجتیں رکھو, یہ تمہاری اللہ کے پاس پہنچائیں. شرک شروع ہو گیا. میرے بھائیوں, مشرکین مکہ بھی وہ کوئی پتھروں کو نہیں پوچھتے تھے کہ پتھر کو سجدہ کریں, وہ ایک شکل ہوتی تھی کہ یہ اس بزرگ کی شکل ہے, جو بزرگ ہماری ضرورتیں اور حاجتیں ہم سے لے کر رب کو پہنچائیں گے. اور یہ قرآن کہتا ہے ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, یہ تو ہمارے سفارشی ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم تو اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. یہ سیڑھی ہیں, واسطہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی اہل حران, اہل بابل, وہ اپنے بزرگوں کی صورتیں بناتے, ان کے سامنے نظر و نیاز رکھتے, ان کی پوجا کرتے. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ چلو ان کو بھی سمجھاتے ہیں. کیسے سمجھائیں؟ ساتھ ان کو بتا بھی دیا, کہا لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. کہنے لگے میں ایک ایسی تدبیر کروں گا, جب تم چلے جاؤ گے تمہارا یہ سالانہ اجتماع ہے, تمہاری عید کا دن ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی, تو وہ ستاروں کو دیکھا اور کہا فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم, تو کہا میں تو کچھ علیل ہوں, تم چلے جاؤ. اور ساتھ یہ بھی کہا لأکیدن اصنامکم, جن کی تم پوجا کر رہے ہو میں ایسی تدبیر کروں گا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا. چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور اس بت خانے میں داخل ہو گئے. فجعلہم جزازاً, قرآن کہتا ہے کہ ان کو مار مار کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دی. یہ پریکٹیکل سمجھانے لگے ہیں. فجعلہم جزازاً الا کبیر اللہم لعلہم الیہ یرجعون, سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, ایک جو بڑا تھا اس کو رہنے دیا, بڑے کو رہنے دیا. ان کو پتا تھا کہ جب واپس آئیں گے اسی کے پاس آئیں گے, یہ سب سے بڑا ہے. جب واپس آئے ابراہیم علیہ السلام نے یہ پریکٹیکل سمجھانے کے لیے بڑا عجیب انداز اختیار کیا. ان کے آگے چیزیں رکھی ہوئی تھی, کیسے بیوقوف لوگ تھے کہ پتھروں کی مورتیں کوئی چیز کھاتی. کہنے لگے مالکم لا تن فقال الا تاکلون, ان پتھروں کی مورتیوں کو, ان بتوں کو کہتے ہیں کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو, بھئی اتنی اچھی اچھی چیزیں سامنے پڑی ہوں تو کھائے ہی نا. مالکم لا تنطقون, جواب کیوں نہیں دیتے ہو, پکڑا کلہاڑا اور مارنا شروع کر. ایک بڑا رہنے دیا. قرآن کہتا ہے جب وہ لوگ واپس آئے نا, انہوں نے حال دیکھا, سوچنے لگے من فعلہ, یہ کس نے کیا ہے. دوسرے لوگ کہنے لگے کہ ایک نوجوان ہے وہ اس طرح دھمکیاں دیتا. سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم, ایک نوجوان ہے, ایسی اللہ نے ایک کو باپ, شاہی خاندان, بادشاہ اور پوری قوم, اس کے ساتھ ایک ٹکرا رہا ہے اللہ کی دلیلیں اور حجت لے کر. انسان میں بیان کی، حق کو بیان کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ بھائیو، یہ وہ دور ہے کہ اچھائی کی دعوت دینے والے شرما رہے، بزدل اور خوف زدہ، اور شیطان کا لشکر برائی کی دعوت دینے والے، شیطان کی آواز آگے پہنچانے والے بڑی جرأت اور ہمت کے ساتھ۔ یہ ابراہیم کا اسوہ نہیں ہے۔ اچھائی اور نیکی کی دعوت دینے والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر جرأت پیدا کریں، حق کو بیان کرنے کے لیے ڈٹ جائیں۔ حفاظت اللہ عز و جلال کرتے ہیں۔ ایک اکیلے ابراہیم ساری قوم اور شاہی خاندان اور یہ مذہبی پیشوا سارے ایک طرف کہتے ہیں جی ایک نوجوان ہے جو یہ کہتا رہتا ہے کہ کچھ نہیں کرتے، یہ کوئی نفع نہیں دیتے، کوئی نقصان نہیں دیتے، اور میں ایک تدبیر کروں گا، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ بڑے بڑے سردار اور جو اس دور کے پادری پیشوا کہنے لگے، فَأَتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، کہنے لگے اب اس کو کسی کمرے میں الگ کر کے سزا نہیں دینی، سامنے لاؤ تاکہ سارے لوگ دیکھیں کہ اس کو سزا مل رہی ہے، اس کو نشانہ عبرت بنائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو نشانہ عبرت جو بنانا ہی تھا انہوں نے، لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی اسی چیز کے انتظار میں تھے کہ سارے اکٹھے ہو جائیں، وہ بھی اسی ٹو میں تھے۔ اعلان ہو گیا کہ جی بندہ پکڑا گیا، اس جرم کی سزا ملے گی۔ پہلے پوچھا، اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ کیا ہے؟ اب ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آئی، کہہ رہے ہیں ہمارے معبودوں کے ساتھ۔ بھائی کسی کے معبود، کوئی صحیح معبود ہو اس کے ساتھ کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ وہ معبود کس چیز کا ہے؟ وہ معبود رب کس چیز کا ہے جس کو دوسرا آ کر توڑ پھوڑ جائے؟ بڑے بڑے فرعون آئے لیکن زمین و آسمان کے رب اور مالک کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا ہے۔ کہنے لگے ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام اسی ٹو میں تھے کہ سارے اکٹھے ہوں اور پوچھے مجھ سے، تو کہنے لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ جو بڑا بچ گیا ہے اس نے کیا ہوگا؟ اگر یہ بولتے ہیں واقعتاً معبود ہیں تو یہ ان سے پوچھ لو، یہ ان سے ہی پوچھ لو کہ تمہیں کس نے توڑا اور کس نے تمہیں مارا۔ فسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو۔ انہوں نے سر جھکا لے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر جھکا لے اور آپس میں خسر پھسر کرنے لگے، اور پھر سر اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ابراہیم تجھے پتہ ہی ہے کہ یہ تو بولتے ہی نہیں، ابراہیم تجھے پتہ ہے کہ یہ تو بولتے ہی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس تمہاری عقلوں پہ، افسوس حسرت تمہاری سمجھ پہ، اور اس چیز پہ بھی کہ تم جس کی پوجا کر رہے ہو وہ بول ہی نہیں سکتا، کیسا رب اور کیسا معبود جو اپنا دفاع نہ کر سکے۔ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم، تم ایسی چیزوں کی پوجا کر رہے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمیں لے گیا ابراہیم، تو رب بھی ہمارے اس نے توڑ دیے، اب دوبارہ فیکٹری میں تیار کرنے پڑیں، اور اس نے تمام لوگوں کو سمجھا بھی دیا کہ ایسا رب نہیں ہو سکتا، اب کیا کریں؟ سوچنے لگے کہ کوئی اس کو سزا دینی چاہیے کہ اس کو جلا دیں آگ میں، ونصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. یہ لفظ بھی بڑا قابل غور ہے، اور ان کی عقل پہ یہ افسوس. کہتے ہیں اپنے معبودوں کی مدد کر لو، ابراہیم سے اپنے معبودوں کو بچاؤ. جس کو بندے نے بچانا ہو، بھئی معبود تو اس لیے ہوتا ہے کہ بندے کو بچائے، جب مصیبت آئے پریشانی آئے تو وہ معبود بندے کو بچائے، اپنے ماننے والے کو بچائے. اور جب رب ایسا ہو کہ اس کے ماننے والے اس کی مدد کریں اور اس کو بچائیں، کیا پھر عقل نہیں آتی؟ وہ کہنے لگے ابراہیم کو جلاؤ، اس کو سزا دو، ونصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کو بچاؤ. تو بھائی مشکل کشا پھر معبود ہوئے یا اس کی پوجا کرنے والے، اس کو بچانے والے، یہ مشکل کشا ہوئے؟ بادشاہ نے جب یہ شور اور غوغا سنا اور یہ تحریک سنی، اس نے سوچا کہ اگر ابراہیم کا راستہ نہ روکا گیا تو یہ تو پوری قوم کو بغاوت پہ آمادہ کر دے گا، اور میری بادشاہت بھی خطرے میں پڑ جائے گی. چنانچہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا. اب قوم بھی، باپ بھی، اپنا خاندان بھی، بھائی بھی، اور بادشاہ بھی مخالف ہو جائے تو بھائیو، ابراہیم علیہ السلام جرأت اور بیان حق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھاگ نہیں جاتے، وہ بھی اسی ایسے موقع کے انتظار میں تھے کہ بادشاہ بھی بلائے. بادشاہ نے بلایا، تیسرے پارے میں اللہ نے اس کا ذکر کیا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں جانا کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا پروردگار کے بارے میں. چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، اور آپ بھی شاہی خاندان کے چشم و چراغ تھے، اور وہ نمرود اتنا سرکش تھا اور اتنا متکبر تھا کہ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا مالک ہوں. اتنا اکھڑ اور اتنا سرکش. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس کی گفتگو ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. کہنے لگا، ابراہیم تیرا کیسا رب ہے جس کو تو پوچھتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. یہ شخص سرکش باغی اور بادشاہ ہونے کے باوجود لگتا ہے کہ بے عقل بھی تھا، اس کو سمجھ بھی نہیں تھی. فٹ کہتا ہے، انا احیی و امیت، اگر تیرے رب کی یہ صفت ہے کہ وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے تو یہ کام تو میں بھی کر لیتا. اس نے جس کو پھانسی کی سزا تھی اس کو چھوڑ دیا اور بے گناہ کو قتل کر دی. آپ ذرا غور کریں کہ زندگی اور موت اسے کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ مقصد تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بڑے بڑے انبیاء بھی آئے اور بڑے بڑے اللہ کے سرکش اور باغی بھی آئے، اللہ نے سب کو موت دی ہے. یہ پہلے لوگ چلے گئے اور دوسری ان کی اولاد اور نسلیں پیدا ہوئیں، یہ زندگی ہے. لیکن وہ بیوقوف تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ لوگوں کو الجھانا چاہتا ہے. تو کہنے لگے، میرا پروردگار وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے چڑھاتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے. اب فاتح بہا من المغرب، اگر آپ رب ہیں، زمین و آسمان کے مالک ہیں، تو پھر آپ سورج کو مغرب سے لے آؤ اور مشرق میں لا کر اس کو غروب کرو. فبہت الذی کفر، ایسا لاجواب کیا کہ مبہوت ہو گئے، لاجواب ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کافر اور ظالم قوم کو ہدایت بھی نہیں دیتے، ہدایت اس کو ملتی ہے جو سوچے اور غور کرے، جو حق کو تلاش کرنے کے لیے محنت کرے۔ آخر اس دور کے قانون کے لحاظ سے ایسے شخص کی سزا جو ان کے دین سے باغی ہو جائے، سب یہی سزا دیتے تھے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے۔ چنانچہ سب نے اب اتفاق کر لیا، وہاں مذہبی پیشواؤں نے اور پوری قوم نے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے اور نمرود نے، کہ اپنے معبودوں کو بچا لو، اس کی مدد کرو اور ابراہیم کو جلا دو۔ چنانچہ آگ جلنی شروع ہو گئی، ایندھن اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام بھاگے نہیں۔ اگر ایسا موقع آ جائے کہ حق پہ جان دینی پڑے، حق پہ جان دینی پڑے، تو بھائیو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو سعادت سمجھ کر اس کو قبول کرنا چاہیے۔ بھئی موت تو آئے گی نا، موت تو اپنے وقت پہ آنی ہے۔ اگر موت حق کے بیان میں آ جائے، اس سے بڑی اور کون سی شہادت ہے، اور اس سے بڑا اور کون سا جہاد ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد اور سب سے عظیم جہاد یہ ہے، کلمہ تو حق عند سلطان جائر، کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ جب میدان کارزار گرم ہو تو جوش میں لڑنا یہ بھی جہاد ہے، لیکن جب نظر آ رہا ہو کہ یہ سرکش ہے، باغی ہے، اور یہ پتہ نہیں کون سی سزائیں دے دے کر میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، تو وہاں کلمہ حق کہنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعظم الجہاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈٹ گئے۔ اب ایک منجنیق انہوں نے یہ بنانی تیار کی کہ جب ایک پورا مہینہ آگ جلتی رہی ہے، اس کی تپش اتنی کہ ابراہیم کو پکڑ کر اس میں ڈال بھی نہیں سکتے ہیں، سوچ رہے تھے کہ ابراہیم کو اب اس میں ڈالیں کیسے، یہ پکڑ کر یہ قریب لے کر جائیں گے کیسے، اور آگ کے درمیان میں اس کو پھینکیں گے کیسے کہ یہ وہاں سے نکل نہ سکے۔ ایک بدبخت تھا، اس نے سب سے پہلے، یہ منجنیق جو ہوتی ہے کہ دونوں طرف رسے ڈال کر درمیان میں وہ بیٹھنے کی جگہ بنائی اور اس کو گھما کر دور پھینکنے کے لیے، اس نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے یہ منجنیق تیار کی۔ اللہ تعالی نے اس کے ہاتھوں کو شل کیا اور اس کو زندہ زمین کے اندر دھنسایا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ قیامت تک آگ میں زمین کے اندر دھنستا جائے گا۔ آخر جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے سارا منصوبہ بن گیا، تو ابراہیم علیہ السلام پتہ کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ بھی یہ کلمہ یاد کر لیں، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ بڑا عظیم کلمہ ہے، اس وقت بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اے اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لک الحمد تیری تعریفیں ہیں، اس حالت میں بھی شکر ہے تیری تعریف حمد و ثنا ہے، ولک الملک صرف تو بادشاہ ہے، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب آگ میں پھینک دیا تو وہاں جا کر پھر کیا پڑھا ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ میں پھینک دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ کلمہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھا کہ جب اپنے اور بیگانے سارے دشمن بن کر مقابلے پہ آئے اور منافق کہنے لگے کہ اب مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، تو وہ کیا کلمہ تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ بھی اس کلمے کو یاد کر لینا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سارے دشمن سارے اکٹھے ہو کر حملہ آور، اور سب نے اس کو کمزور سمجھ کر اٹھا کر آگ میں پھینک دیا، کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے، جاؤ سارے دشمن ہیں، ونعم الوکیل، اور اللہ سے بہتر کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے۔ بھائیو، یہ منظر اللہ عز و جلال بھی دیکھ رہے ہیں، قوم بھی دیکھ رہی ہے، اور فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ اپنے بندوں کو بچاتا کیسے ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ سے کیسے بچاتا ہے؟ اور تیز چلنے والی چھری سے، یہ چھری کے نیچے سے کیسے نکالتا ہے؟ اور طغیانی اور سرکش دریا کی لہروں سے بچا کر راستے کیسے بناتا ہے؟ جس اللہ نے کلمہ کن کہہ کر کائنات کو بنایا ہو، کیا اس کے لیے جس نے آگ میں جلانے کی تاثیر پیدا کی ہو تو کیا وہ اس تاثیر کو ختم نہیں کر سکتا ہے؟ آئیے، اللہ نے بھی اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ بارش کے فرشتے کو حکم دے دے کہ تیز بارش برسا دو، آگ جلے نہ۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ آندھی پہ مقرر فرشتے کو حکم دے دے، ایسی آندھی آئے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ نے ایسی ایسی آندھیاں بھی چلائی تھیں کہ اس قوم نے، آج کی قوم نے اپنے پورے جسم، آدھے جسم زمین میں گاڑ لیے تھے جب اس وقت کے یہ پیغمبر نے کہا کہ ایک آندھی آئے گی اور تمہیں اکھاڑ کر پھینک دے گی، ہر چیز کو تباہ کر دے گی۔ انہوں نے کہا ہمیں تباہ کر دے، اتنے لمبے لمبے جسم ہیں، آدھے زمین پہ گاڑ دیے، زمین کے اندر گاڑ دیے، کہا لو لے آؤ آندھی، اٹھا کر لے جائے ہمیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ 7 دن جب آندھی چلی، اس طرح اللہ نے ان کو اکھاڑا اور اس طرح درمیان سے توڑا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ ان کھجوروں کے تنوں کی طرح وہ زمین پہ وہ پڑے ہوئے تھے، اکھڑے ہوئے، کہ جس طرح کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر آندھی کے فرشتے کو حکم دیتا کہ اس آگ کو ایک منٹ میں اٹھا کر اس کو لے جاؤ، یہ بھی کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن اللہ بھی چاہتے تھے کہ قیامت تک کے لوگوں کو ایک ایسا نظارہ دکھائیں کہ آگ جل بھی رہی ہو، آگ جل بھی رہی ہو، اور اس کے اندر ابراہیم کو ڈال دیا گیا ہو، نظر بھی آ رہا ہو، اور آگ کے علاوہ وہ بھڑک بھی رہے ہوں، تو پھر اس آگ سے جلنے کی، جلانے کی قوت کو سلب کر لوں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ جو شخص اللہ کے دین اور توحید کے بیان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ عز و جلال پھر اس کو بچاتے کیسے ہیں؟ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ایسے ہیں کہ جیسے سرسبز و شاداب باغ کے اندر بڑے سکون کے ساتھ وہاں بڑی عیش کی زندگی گزار رہے ہوں اور آگ ان کو کچھ نہ کہے. اس حالت میں باپ نے بھی دیکھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں احسن کلمتن قالها ابو ابراہیم, کہ بہترین جملہ اس وقت ابراہیم کے باپ نے بولا کہ جب اتنی آگ بھڑک رہی تھی ابراہیم درمیان میں, بالکل صحیح سالم آگ کے اندر ہیں, آگ کے قریب کوئی جا نہیں سکتا ہے. اللہ نے حکم دے دیا ہے یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, کہ اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی بن جا اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ بن جا کہ اس کو تکلیف پہنچے, میرے ابراہیم کو سلامتی کے ساتھ یہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے. آگ جل رہی ہے لیکن ٹھنڈی ہے, ٹھنڈی ہے. باپ نے دیکھا تو دور سے کہنے لگا نعمر ربو ربو کا یا ابراہیم, اے ابراہیم آج مجھے پتا چلا ہے کہ اگر کوئی بہترین رب ہے تو وہ تیرا رب ہے, وہ تیرا رب ہے. آگ جل رہی ہے. ایک دن گزرا, دو دن گزرے, ابراہیم علیہ السلام کو وہاں کھانا بھی مل رہا ہے, وہاں اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور موج میں اور بڑی آسانی کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں, آگ جل رہی. آخر مجبور ہو کر کہا کہ ابراہیم کو نکال. اب قتل کی سازشیں کی, اللہ نے اپنے پیارے خلیل کو بچایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابراہیم کی آگ کو جلانے میں یہ چھپ کلی نے بھی پھونکے ماری تھی. یہ چھپ کلی جو ہوتی ہے اس نے بھی پھونکے ماری تھی. تمام اللہ کی مخلوق, حیوان بھی جانور بھی, ہر چیز وہ آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن یہ بدبخت چھپکلی ایسی تھی کہ ینفخ فی نار ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونکے مار رہی تھی یہ اور جلے. اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جہاں بھی چھپکلی نظر آ جائے اس کو مار ڈالو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا تھا, ایک لاٹھی رکھی ہوئی تھی, تو ایک خاتون آئی کہنے لگی اما جان یہ لاٹھی کس لیے اتنی لمبی رکھی ہے؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی آپ کو نہیں پتا اس کے ساتھ میں چھپکلیاں مارتی ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو جہاں دیکھو اس کو قتل کر دو. یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ پھونکے مار رہی تھی اور آپ نے فرمایا کہ جو پہلی مار میں ہی اس کو مار ڈالے اس کو 100 نیکی ملتی ہے پہلی دفعہ ہی, اور اگر ایک دفعہ بچ کر نکلے دوسری دفعہ آپ اس کو ماریں اور وہ مر جائے تو پھر 50 نیکیاں ملتی ہیں. یہ آپ نے نیکیوں میں اضافہ اس لیے کر دیا کہ بس تھوڑی سی غفلت ہوئی نہیں اور یہ بھاگی نہیں. ایسی یہ شیطان اور شریر ہے کہ بڑی مشکل سے ہاتھ میں آتی ہے. تو اب چھپکلی کو مارنے کے لیے بڑا اچھا جو طریقہ ہے نا, اس سے آپ کا نشانہ بھی صحیح ہوگا. یہ جو شرلے والے یہ جو گن ہے یہ اپنے گھر میں رکھیں. ویسے تو اسلحہ رکھنا چاہیے, یہ مومن کا ایک زیور ہے اور صحیح ٹریننگ بھی لینی چاہیے, لیکن چلو کم از کم اتنا تو کر لو کہ نشانہ صحیح لگے اور جتنی ماریں گے ایک کو مارنے میں 100 نیکیاں 100 درجے اللہ حضر جلال عطا فرما دیں گے. بھائیو یہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام تھے, انہوں نے کیسے اللہ کی بندگی کی, کیسے اللہ نے آزمایا. یہ تو ابھی ایک تھوڑی سی باتیں تھیں کہ اپنے باپ سے مناظرہ, قوم سے مناظرہ اور بادشاہ وقت کے ساتھ مناظرہ, ان کی جنگ اور پھر اللہ نے کیسے کیسے آزمایا. 80 سال کی عمر میں کہا کہ ابراہیم ختنہ کرو, 80 سال کی عمر میں ختنہ کیا, اللہ کا حکم ملا, 86 سال کی عمر ہو گئی کوئی اولاد نہیں تھی, بیٹا نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہماری مرضی, یہ خلیل ہے اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا دوست ہے، اور اس وقت پوری کائنات میں اللہ کو ماننے والا ایک اللہ کا پیغمبر ابراہیم ہے، اور پھر ان کی بیوی ان پر ایمان لائی، اور پھر لوط علیہ السلام ان کے جو پتیجے تھے وہ ان پر ایمان لائے، یہ تین شخص ہیں صرف اللہ کو مان رہے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی کہ وہ اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دے رہا، لا یسأل عما یفعل، یہ اللہ نے اس لیے اولاد جلدی نہ دی کہ لوگوں کو سمجھائے کہ ضروری نہیں جو نیک بندہ ہو وہ جب بھی دعا کرے، جب بھی اللہ سے مانگے تو اسی وقت ہی اس کی جھولی میں سونے کی چڑیاں گرنی شروع ہو جائیں۔ ہمارے لوگوں کے ہاں نیک بندے کا اور تصور ہو، کہتے ہیں جی نیک بندہ بس اللہ سے دعا کرے، اللہ سے دعا کرے تو باہر ہی ہو جائیں۔ او بھائی ٹھیک ہے دعا تو کریں لیکن اللہ کی مرضی۔ اللہ نے 86 سال کی عمر ہو گئی اور کوئی بیٹا نہیں دیا، دعائیں کی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ کو نیک اولاد ہی مجھے دے دے، دعائیں کرتے رہے ہیں۔ 86 سال کی عمر میں پہلا لخت جگر اسماعیل دیا علیہ السلام، اور 13 سال بعد، کتنے سال بعد، 13 سال بعد جب 99 سال کی عمر ہوئی تو پھر دوسرا لخت جگر اسحاق دے دیا۔ جب اسماعیل دیے، بڑھاپے میں دیے، تو پھر اللہ کا یہ حکم آ گیا کہ اب اس کو ذبح کر دو، اس کو اپنی آنکھوں سے دور کر دو۔ کہا اسلم تو، اے اللہ میں نے جب اسلم تو کہہ دیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہے تو جنگل بیابان میں چھوڑ جاؤں۔ حکم ہوا کہ اب اس کی گردن پہ چھری چلاؤ، کہا ٹھیک اسلم تو، مان لیا۔ خواب کے ذریعے کہا مان لیا۔ حکم ہوا کہ بیٹے کو لے کر میرا گھر بناؤ، مستری بھی بنو مزدور بھی بنو، میرا گھر بناؤ۔ کہا اسلم تو، ٹھیک ہے اللہ تیرا گھر بھی بنا دی۔ بڑی آزمائشیں آئیں تو اللہ نے کہا تم آزمائشوں میں پورے اترے ہو، اب میں تمہیں بعد میں آنے والے سب انبیاء کا امام بناتا ہوں۔ تو اولاد کی حرص ہوتی ہے نا، آدمی کے دل میں بڑی محبت ہوتی ہے، کہنے لگے وہ میں نے ذریہ تھی، یا اللہ مجھے امام اکیلا نہ بنائیے، میری اولاد کو بھی امام بنائی۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو میرا یہ عہد نہیں پہنچے گا، جو نیک ہوں گے ان کو امام بناؤں گا۔ بھائیو یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے پورے اس یہ کفر کے معاشرے میں اللہ کا کلمہ بلند کیا ہے، ان کے لیے ہم درود تو پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں نماز کے اندر بھی، لیکن ان کو اپنا پیشوا بھی بنائیں۔ وہ ہمارے مقتدا ہیں، یک طرفہ تھے، ملاوٹ نہیں تھی، یک طرفہ بن جائیں۔ یہ مکس اور جز وقتی دین یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین نہیں تھا۔ آپ کل وقتی مسلم بنیں، کل وقت 24 گھنٹے مسلم رہیں، اور جو بھی اللہ کا حکم آئے اپنا سر اس کے سامنے جھکائیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے، یہ ان کا اعلان تھا، اور یہ ان کی ہمارے لیے بھی دعائیں تھیں، ہمارے لیے بھی یہی دعائیں تھیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ، امت مسلمہ کو پیدا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ان انبیاء کے تذکرے پڑھیں بھی اور سنیں بھی، اور ان کو اپنے لیے نمونہ بنا کر ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اگلا جمعہ ذوالحجہ کا چاند نکلنے کے بعد ہی آئے گا، تو یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ جس نے قربانی دینی ہے، جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے، اس کو چاہیے کہ جب ذوالحجہ کا چاند نکل آئے تو پھر جسم کے کسی حصے سے بال اور ناخن نہ اتارے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب ذوالحجہ کا چاند نکل آئے اور تمہارا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے جسم کے بال اور ناخن یہ آپ نہ کاٹیں، بلکہ آپ نے کہا کہ لا یمسن من شارہ ولا من اظفارہ شیئن۔ شیئن کا کیا معنی ہے؟ کچھ بھی، ایک بھی بال خود نہ کاٹیں اور ناخن تھوڑا سا بھی نہ کاٹیں۔ بال شیئن، آپ کچھ بھی نہ کاٹیں۔ اس لیے جو میرے بھائی اور بزرگ اللہ نے ان کو قربانی کی توفیق دی ہے اور وہ ارادہ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ وہ جسم کے کسی حصے سے وہ نہ بال کاٹیں اور نہ خود توڑیں اور نہ ناخن کاٹیں۔ آئندہ جمعے میں قربانی کے مسائل، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی اور توفیق دی تو قربانی کے مسائل تفصیل سے میں بیان کروں گا۔ ایک اعلان ہے آپ حضرات کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ کشمیر اور سرحد کے بعض علاقوں میں جو بھی آفت آئی اور سارے مسلمانوں نے اور خصوصاً یہ پاکستان میں ہمارے مسلمان بھائیوں نے بڑی جان ساری کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر کئی لوگوں نے قربانی پیش کی اور بہت یہ تعاون کیا ہے، لیکن ان کی ضرورتیں ابھی پوری نہیں ہوئیں۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے بھائیوں کو بھی اور اللہ اپنی رحمت فرمائے کہ ان کی ضروریات کو اپنی رحمت کے خزانوں سے پورا فرمائے۔ آج کے اعلان کا مقصد یہ ہے کہ قربانی تو آپ حضرات ادھر کرتے ہیں اور کئی بھائی ایک سے زیادہ قربانیاں بھی کرتے ہیں، تو پچھلے سالوں کی طرح، یہ پچھلے سال تو یہ ہوتا تھا کہ جو کشمیر سے مہاجرین آتے تھے ان کے لیے یہاں سے قربانیاں بھیجتے تھے، اس دفعہ یہ پروگرام ہے کہ یہ مظفر آباد، باغ اور سرحد کے بالا کوٹ کے علاقے میں کچھ قربانیاں یہاں سے بھیجی جائیں۔ اور پہلے یہ ہمارے ساتھیوں نے اس کا جو ریٹ مقرر کیا وہ 5000 بکرے کا تھا، لیکن بعد میں مشورہ کر کے کہنے لگے کہ چلو چھوٹے بکرے وہاں ذبح کر لیں گے، تو 4000 روپیہ بکرے کی قربانی کا اور 2500 روپیہ گائے کی قربانی کا۔ تو آپ بھائی یہاں اپنے گھر میں بھی ایک ایک قربانی کریں اور باقی جو قربانیاں ہیں وہ آپ یہ کشمیر میں اور سرحد کے ان متاثرین علاقوں میں بھیج دیں۔ ان لوگوں کا آپ کو پتا ہے کہ ان کو ہر چیز کی ضرورت ہے اور ان کی ہر چیز ہی تباہ ہو گئی، گھر بھی نہیں رہے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں رہیں۔ آپ کو میں بھی یہ بتاتا رہا ہوں اور ایک بلکہ 3 دفعہ یہاں سے آپ حضرات سے تعاون بھی لیا اور وہاں اللہ کے فضل سے بھیجا ہے، تو آج یہ بھی اعلان ہے کہ عید سے 2 دن پہلے تک آپ بھائی جو بھی وہاں قربانی بھیجنا چاہتا ہے تو وہ 4000 روپیہ چھوٹی قربانی کا اور 2500 روپیہ گائے کی قربانی کا وہ ادھر جمع کرا دے میرے پاس۔ ہمارے اور آپ جانتے ہیں مولانا نجیب اللہ طارق صاحب، ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ خود جا کر وہاں سے جانور لے کر خیموں میں اور لوگوں میں قربانی کریں گے اور تقسیم کریں گے، تو آپ سارے بھائی اس کے اندر آپ حصہ ڈال لیں، یہ بھی ایک تعاون کی بہت اچھی شکل ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم۔